الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداد صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین وزرات آج جوڑ ہے خواتین جمع ہے خواتین کی معاشرے کے اندر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو سنبھالنے کی بچوں کو پالنے کی ان کی تربیت کرنے اور کروانے کی دیکھا جائے تو ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی بڑی عورت ہوتی ہے چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو چاہے بیوی کی صورت میں ہو چاہے بہن کی صورت میں ہو لیکن کوئی ایسی عورت ہوتی ہے جو ان کے لیے سبب بنتی ہے اس رخ پہ جانے کی جانے کے لیے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی مولانا محمود الجوہر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی تو یہ جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں یہ بہت اہم ہیں اس وجہ سے خواتین کے سامنے ایسی باتیں شیئر کرنا ضروری ہے جو معاشرے کے اصلاح کے لیے مفید ہے اور ایسے باتوں سے بھی ان کو آگاہ کرنا ضروری ہے جو معاشرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں پھر خواتین میں چونکہ انفعالیت کا جذبہ ہوتا ہے انفعالیت ہوتی ہے یہ بہت جلدی اثر لیتی ہے نتیجتاً یہ عین ممکن ہے کہ کسی اچھی محفل میں جا کر یہ بہت اچھی ہو جائے اور آدمی سمجھے کہ یہ تو بالکل فرشتہ بن گئی لیکن کسی غلط محفل میں جا کر بالکل ہی بدل جائے اور کام سارا خراب ہو جائے تبدیلی جلدی جلدی آتی ہوتی ہے ان میں اس وجہ سے ان کی حفاظت اسی میں ہے کہ اچھے محفلوں میں تو جایا کرے جہاں شریعت کی پابندی ہو اور بری محفلوں سے بہت زیادہ مجتنب رہے جہاں پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہو وقتی طور پر بعض دفعہ لوگ یعنی کچھ چیزوں کو اگنور کر لیتے ہیں لیکن بعد میں بہت بڑی مصیبت بن جاتے ہیں اس وجہ سے ان تمام باتوں کا استحضار ضروری ہے اللہ جل شانو نے دو آیتوں میں بہت ساری بات بتا دی ہے اللہ پاک فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین البتہ بتحقیق ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈال کر بنایا ہے اور پھر اس کو نیچوں سے نیچے کر دیا اس کا مطلب ہے کہ سانچہ تو اس کا اتنا اچھا ہے کہ بہترین سے بہترین ہو سکتا ہے اس نفس کے اندر اللہ پاک نے اتنی زبردست صلاحیت رکھی ہے اگر یہ اپنے صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر لے تو فرشتے بھی اس پر رش کرنے لگے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہ ما تدعون نزلا من غفور رحیم بے شک جن لوگوں نے کہا رب ہمارے اللہ پھر اس پر قائم رہے استقامت اختیار کیا استقامت کس کو کہتے ہیں ہاں جی ثابت قدمی کو ثابت قدمی کس کو کہتے ہیں کہ قدم اگر ڈگمگانے لگے آگے پیچھے ہونے لگے اس وقت جم کے کڑا ہو سکے یہی ہے نا ثابت قدمی اس کو کہتے ہیں نا اچھا اب یہ جم کے کڑا ہونا جو ہے کس وقت ممکن ہے جو سورسز قدم کو ڈگمگا سکے ان سورسز کو ریزسٹ کرے کیا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے جو سورسز قدم کو ڈگمگا سکے ان سورسز کو ریزسٹ کر سکے یہ ہے کیا استقامت تو سورسز کیا ہے قدم ڈگمگانے کے وہ نفس ہے نا کہ نفس کی وجہ سے قدم ڈگمگاتا ہے. اور کیا چیز ہوتی ہے؟ نفس کے خواہشات ہوتے ہیں. ان خواہشات کی وجہ سے انسان پھسل جاتا ہے، بیل جاتا ہے اور نقصان اٹھانے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں اس نفس کی اگر تربیت کر لے اور وہ حوادث سے متاثر نہ ہو، یعنی اپنی آنکھ کی حفاظت کر سکے، کان کی حفاظت کر سکے، زبان کی حفاظت کر سکے، ذہن کی حفاظت کر سکے، دل اور دماغ کی حفاظت کر سکے، یہ تمام چیزوں کی حفاظت کے ساتھ یہ اپنے راستے پہ جم کے کڑا ہو جائے، یہ استقامت ہے. تو جب استقامت انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فرشتے ان کے خادم بن کے آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا، ہم تمہارے ساتھ ادھر بھی تھے، گویا کہ پہلے سے موجود تھے نا. ضرورت پھر سنیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر آخرت، اور پھر آخرت میں بھی ان گوئے تمہارے ساتھ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ، ان کے قدم جمانے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں. جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے گھر سے بھی کوئی عورت ساتھ جاتی ہے، ہاں جی، تاکہ اس کا دل بہلا رہے، وہ کچھ زیادہ وحشت محسوس نہ کرے. تو فرشتے نے بھی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی کہ یہاں پر بھی ہمارے دل کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہمارے ساتھ ادھر جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ پریشان نہ ہو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو جنت ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تم جو چیز دل سے مانگو گے، خواہش کرو گے، وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جو تم منہ سے مانگو گے وہ بھی ملے گا. یہ دو باتیں جو دنیا میں ممکن نہیں لیکن ان کے الفاظ موجود ہیں، ایک ہے من چاہی، ایک ہے منہ مانگی. یہاں پر منہ مانگی اور من چاہی کے الفاظ موجود ہیں لیکن اس کی حقیقت موجود نہیں ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتی کہ من چاہی زندگی میں گزاروں گا، نہ ممکن ہے. بہت سارے کام وہ کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہاں، تو یہ بات ہے کہ مطلب ظاہر ہے بہت سارے انسان خواہشات کرتا ہے لیکن وہ پوری نہیں ہوتی. مثلا یہی خواہش کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، کیا پوری ہو سکتی؟ میں مروں نہیں، کیا پوری ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے لیکن اللہ پاک یہ وہاں دیں گے. وہاں جو جی چاہے گا وہ کرو، اور جو مانگو گے وہ ملے گا، لیکن جنت میں. دوزخ میں اس کا ریورس ہے، وہاں خواہش، ہر خواہش کو توڑا جائے گا، وہاں ہر خواہش کو توڑا جائے گا. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو تم نہیں چاہو گے وہی ہوگا. وہاں یہ صورتحال ہے. وہ جنت میں یہ کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا، لیکن اس کے لیے یہاں پر ہمیں وہ کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس سے بچنا ہے جس سے وہ بچانا چاہتا ہے. یہاں پر ہمیں اپنے اوپر یہ اختیاری طور پہ امپوز کرنا ہے، اور وہاں پر اللہ جل شانہ ہمیں یہ عطا فرما دیں گے. تو یہ جو بات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک نے سانچا تو ایسے زبردست بنائے کہ جنت میں پہنچانے والا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوزخ میں بھی پہنچا سکتا ہے. سم مردد نوسفلس، کیسے؟ جانور سب سے نیچے ہیں لیکن جانور جہنم میں تھوڑے جائیں گے، جانور جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ غیر مکلف مخلوق ہے. ہم اگر جانوروں سے کام کریں گے تو جہنم جائے گا اللہ ہمیں بچائے, کیونکہ مکلف ہیں, ہم مکلف ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ زندگی میں جانوروں کے طرز پر رہتے ہیں تو جانور تو غیر مکلف ہے, ان کا تو بس ادھر ختم ہو جائے گا معاملہ. لیکن یہ لوگ جب ادھر جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر جانوروں سے نیچے درجے میں, یعنی گویا جہنم میں جائیں گے. ثم رددنا اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر سے ایمان والے اور نیک اعمال والے بچیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اب ایمان اور اعمال صالحہ پکڑنے ہوں گے. لیکن یہ کہاں سے ملیں گے؟ عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا کوئی اس کی ڈیفینیشن کر سکتا ہے؟ ہر وقت عمل صالح کی بات کرتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن تو ہوگا نا, کوئی بات تو ایسی ہوگی نا جس سے ہم معلوم کر سکے کہ یہ عمل صالح ہے. عمل صالح کی ڈیفینیشن یہ ہے, وہ عمل جو اللہ کو مطلوب ہے ہم سے وہ عمل صالح ہے. وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے وہ عمل صالح ہے. تو اس کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتے. مثلا کہتے, ایک آدمی کہتے سچ بہت اچھا ہے, اس کے لیے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے. اب بتاؤ, ایک آدمی, ایک قاتل کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کو مارنا چاہتا ہے, وہ آپ کے سامنے گھر میں گھس گیا, وہ قاتل آپ سے پوچھتا ہے کدھر گیا, آپ اس کو سچ بتا دے, کیا خیال ہے اجر ملے گا؟ ہاں جی, بات سمجھ میں آ گئی نا. اس وقت اللہ کے حکم کو دیکھو, اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے حکم, اپنی مرضی کو نہیں دیکھو گے. تو عمل صالح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ پاک کو ہم سے کسی وقت مطلوب ہے وہ عمل صالح ہے, اور اس کا اپوزٹ گناہ ہے. اوامر و نواہی, اس کی تشریح ہے. اوامر وہ ہے جو اللہ پاک ہم سے کروانا چاہتے ہیں, نواہی وہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کروانا چاہتا, جس کی ممانعت ہے. اور عوامر نواہی پوری شریعت ہے, لہذا پوری شریعت پر چلنا ہمارا دین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پوری دین پر چلنے سے ہی بچ سکتے ہیں. تو یہ پوری دین کیا چیز ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اگر کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو صرف سنتوں کے حد تک ہے, تو فرائض اور یہ ساری چیزیں, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ایک وسوسہ آ سکتا ہے ذہن میں, تمہیں بتا دیتا ہوں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا, صلو کما رأیت مونی اصلی, نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ تو ظہر کی نماز, فجر کی نماز فرض ہے, سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف پڑھی تو پھر ہو جائے گی؟ پتہ چل گیا کہ پورے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اصطلاحات میں گم نہ ہو جانا, اصطلاحات میں گم نہ ہو, اصطلاحات کا صحیح مفہوم سمجھنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی دین ہمارا پورے کا پورے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا طریقہ دکھایا گیا ہے, پوری جماعت کو مبعوث کر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر رخ پہ سامنے آ جائے. سورج کی روشنی ہے, وہ پڑ رہی ہے سبز رنگ کے شیشے سے بھی گزر رہی ہے, سرخ رنگ کے شیشے سے بھی گزر رہی ہے, زرد رنگ کے شیشے سے بھی گزر رہی ہے, بلو رنگ کے شیشے سے بھی گزر رہی ہے, ہر ایک سے اپنا اپنا رنگ کی روشنی نکل رہی ہے. سرخ سے سرخ روشنی, سبز سے سبز روشنی, بلو سے بلو روشنی، زر سے زر روشنی، کیا خیال ہے؟ سورج کی روشنی کیسی ہے؟ زرد ہے، سبز ہے، کیا ہے؟ سورج کی روشنی ایک ہے، لیکن جتنے شیشوں سے گزرے گی اس کے رنگ کے مطابق اس کی روشنی تبدیل ہو جائے گی، لیکن ہوگی اس سورج کی روشنی ہی. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو جتنے بھی انسان ہے، صحابہ کرام جو تھے، مرد تھے، ان سے جو روشنی آئی وہ مردوں کے اعمال سامنے آ گیا. اس سے عورتیں تھی، ان سے روشنی گزری تو وہ عورتوں کے اعمال بن گئے، وہ عورتوں کے اعمال بن گئے. دیہاتی صحابہ تھے، ان سے گزر گئے تو دیہاتی صحابہ کے اعمال بن گئے، اور شہری صحابہ تھے تو ان سے روشنی گزر گئی تو شہری صحابہ کے اعمال آ گئے. ذہین حضرات تھے، ان سے روشنی گزر گئی تو ذہین لوگوں کے اعمال آ گئے، اور سادہ صحابہ تھے، ان سے روشنی گزر تو سادہ لوگوں کے. اس طرح گویا کہ تمام صحابہ معاشرے کے جتنے مختلف طبقوں میں رہتے تھے ان سب کے احکامات ان سے سامنے ثابت ہو گئے. تو آپ سب ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلے، صرف اپنے آپ تک نہیں رکھا. آج بعض بیوقوف لوگ عورتوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی مردوں کی طرح نماز پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتم من اصلی، خدا کے بندو یہ تھوڑا فرمایا کہ عورتیں بھی اس طرح پڑے گی، یہ تو ایک جنرل حکم ہے. جب عورتوں کے پاس آئے تو عورتوں کے اپنے مسئلے بتائے کہ تم نے کیا پڑھنی، تم لوگوں نے کیسے پڑھنی، وہ طریقہ بتا دیا ان کو. اب بتاؤ حضور نے جو طریقہ ان کو بتایا اس پر عمل کرو، یا جو تم لوگ بتاتے اس طریقے پہ عمل کر لیں ہم. ان کو جو طریقہ حضور نے ہم نے سکھایا اب عورتیں اس طریقے پہ نماز پڑھے گی، ورنہ احکامات عورتوں کے الگ ہیں. مردوں پہ ہر وقت نماز فرض ہے، عورتوں پہ بعض ایام میں نماز فرض نہیں ہوتا، تو کیا مردوں کی طرح وہ کر پڑھ سکتی ہے؟ وہ کہہ دے کہ نہیں، آپ سے نے فرمایا نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، آپ سب ہر وقت نماز پڑھتے تھے دن میں پانچ وقت، تو کیا عورت اس طرح پڑھ سکتی؟ اس طرح اور بہت سارے احکامات میں فرق ہے، حتیٰ کہ کپڑوں تک میں فرق ہے. مرد عورتوں کے کپڑے نہیں پہن سکتے، عورت مردوں کے کپڑے نہیں پہن سکتے. عورت کو پگڑی پہنا لو نا، کتنا ثواب ملے گا، اور مرد کو دوپٹہ اڑا دو. پتہ نہیں عقل کدھر چلی جاتی ہے. تو ہر جگہ کے احکامات الگ ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیسے جبلت تھی، ان سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعمال آ گئے. عمر رضی اللہ عنہ کی جیسے جبلت تھی، ان سے عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال آ گئے. عثمان رضی اللہ عنہ کی جیسے جبلت تھی، ان سے عثمان رضی اللہ عنہ کے اعمال آ گئے. علی رضی اللہ عنہ کی جیسے جبلت تھی، ان سے علی رضی اللہ عنہ کے جیسے اعمال آ گئے. ہر صحابی نے اپنے رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کر لیا، ہر صحابی نے اپنے نشان کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کا اتباع کر لیا. اور اسی کا ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگ بھی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلوں جس پر میں صحابہ چلے ہیں اس طرح کر لے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، لیکن اپنے جیسے صحابہ کے طریقے پر، اپنے جیسے صحابہ. اب یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ کون سے لوگ کے لیے کون سے احکامات ہیں، وہ اسے تمام احکامات نکال لیتے، یہی ان کا کام ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے بارے فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ، البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے صورت میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کسی چیز میں ہوتے ہوئے کوئی اور طریقہ اپنانا چاہے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے. اگر آپ سم کا طریقہ موجود ہو، آپ سم کا طریقہ موجود نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، وہاں پر معاملہ اور ہو جاتا ہے. کیوں؟ جہاز میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہوگا تو اس میں تو آپ سم کا طریقہ موجود نہیں ہے نا، تو ظاہر ہے مطلب اس میں تو جو نظیر مل سکتی ہے اسی کے اوپر عمل ہوگا. کیونکہ جہاز اس وقت نہیں تھا، لیکن جو چیزیں اس وقت تھیں ان کے نمونے تو موجود ہیں۔ لہذا جہاں جہاں پر بھی آپ سب کا طریقہ موجود ہے، جس طرح موجود ہے، ہم کسی اور کے طریقے کو نہیں پریفر کریں گے۔ اس میں البتہ ایک بات آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ پیروی فرائض کے درجے میں ہیں، جیسے نماز میں دو سجدے ہیں، ایک رکوع ہے، اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، یہی کرنا پڑے گا، یہی کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس میں آپشن نہیں دی گئی، یہ فرائض کے درجے میں۔ کچھ چیزیں واجبات کے درجے میں ہوتے ہیں، جیسے قنوت، دعائے قنوت ہے، اتحیات جو درمیانی ہے، ایسا سورہ فاتحہ ہے، تو یہ واجب کے درجے میں ہے، اور کچھ سنت و سنت موقعہ کے درجے میں، اور کچھ جو ہے جیسے مستحبات کے درجے میں۔ اب یہ درجے جو فقہا نے ترتیب دیے، صرف آسانی کے لیے ترتیب دیے تاکہ امت آسانی کے ساتھ عمل کر سکے، کہ کم از کم واجبات اور فرضوں میں تو بالکل تبدیلی نہ کی جائے، وقت اگر کم ہو، گنجائش نہ ہو، تو سنتیں آپ چھوڑ سکے، اور اگر ہو تو پھر پورا پڑھ لے، اور ہو تو پھر مستحبات تک رعایت کر لے۔ ویسے میں ایک عرض کرتا ہوں، یہ جس کو قوما کہتے ہیں اور جلسہ، یہ قوما اور جلسہ واجب ہے۔ قوما اور جلسہ، قوما کا مطلب کیا ہے؟ جب امام جب نماز سے انسان اٹھے، رکوع سے اٹھے، تو پورا سیدھا ہو جائے، جیسے قیام کی حالت ہے اس طرح ہو جائے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، اس کو قوما کہتے ہیں۔ وہ جلسہ جو ہے، یہ ایک سجدے سے جس وقت بیٹھ جائے تو پورا بیٹھ جائے، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص پورا کھڑا نہیں ہوا اور درمیانی میں واپس ہو گیا، اس نے واجب ادا نہیں کیا۔ اگر اس کو یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لے، اگر غلطی سے ہوا ہے، قصدن کیا تو نماز ٹوٹ گئی، اگر قصدن ایسا کیا تو نماز ٹوٹ گئی، قصدن نہیں کیا، صرف غلطی سے ہوا، سجدہ سہو کر لے، اور نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی، ناقص ہوئی۔ اس میں انتہائی کثیر تعداد میں لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہے، آج کل کی بات کر رہا ہوں، کثیر تعداد کی۔ تھوڑا سا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو جماعت کے نماز کے وقت ذرا کونے میں کھڑے ہو کے دیکھ لے لوگوں کو، کہ کتنے لوگ پورے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پورے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد جاتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا، اسٹیٹسٹک کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں کی نماز صحیح ہو رہی، کتنے لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہو رہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ 60 سال تک نمازیں پڑھیں گے، ان کا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کبھی ان کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی ان کا جلسہ ٹھیک، کبھی ان کا قرت ٹھیک نہیں ہوگی، کبھی ان کا کیا ٹھیک نہیں ہوگی۔ بھائی خدا کے بندو، نماز کو درست کرنے میں آپ کے 2 دن نہیں لگتے، 2 دن میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، تو 2 دن میں اگر آپ اس دن ہم کام کو نہیں دے سکتے، تو آپ کے پاس، آپ کے دل میں دماغ کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ 2 دن میں اپنی نماز کو سیکھ سکتے، اس کو سیکھ لیں، سیکھ کر کریں۔ ایک تو یہ والی بات، عورتوں کی نماز سیکھے، مردوں کی نماز سیکھے، اور پھر اس کے مطابق پڑھے۔ اور دوسری بات، شیطانی وسوسہ کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، چلو جی اندازہ لگا لو، جو بالکل صحیح کڑے ہوتے ہیں اس کا ٹائم بھی لگا دو، کیلکولیٹ کرو، اور جو درمیان میں چلے جاتے ہیں ان کا بھی کر لو، اگر 1 منٹ سے زیادہ 4 رکعتوں میں فرق ہوا تو پھر مجھے بتانا۔ 1 منٹ سے زیادہ فرق نہیں ہوتا، آپ 1 منٹ بچا کر کون سی دنیا کما رہے ہیں؟ آپ کو کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ 1 منٹ سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ وہ ایسا تھا کہ ایک دفعہ ایک باہر سے صحافی آئے ہوئے تھے، پاٹک بنتا تو ایک صاحب سائیکل کو اٹھا کے وہ جو درمیان میں رنگ ٹیپ ہوتا ہے نا مطلب اس میں سے سائیکل اپنے سر ہاتھ کے اوپر اٹھا کے وہ اس میں سے گزر گیا. اس نے کہا یار یہ تو آفرین یہ آدمی بہت ڈیوٹیفل ہے اور اپنی ڈیوٹی کو اتنا ضروری سمجھتا ہے کہ دیکھو نا یہاں اتنے رسک کو لے لیا گاڑی کے ساتھ مطلب آ رہی ہے لیکن یہ گزر گیا بڑی مشکل سے. یہ بڑا ڈیوٹیفل آدمی ہے تو باہر سے آیا ہوا تھا. اب جب پاٹک کل گیا آگے گیا تو وہاں ڈگ ڈگی جانے والا تھا وہ تماشا تو اس کے وہاں کھڑا ہوا تھا دیکھ رہا تماشتے تھا. چاہے ڈگ ڈگی کے لیے اتنا زیادہ اپنے اجان کو خطرے میں ڈالا اور تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو نماز میں پورے کڑے نہیں ہوتے پورے بیٹھتے نہیں ہیں سر ان کی زندگی تو کتنی زیادہ اہم ضروری ہے. ان کی میٹنگ میں کتنے ہوتی ہے ہر میٹنگ میں کتنے بھاگ کے جاتے ہیں کیا مطلب ان کی مصروف زندگی ہے کچھ بھی نہیں صرف نفس اور کچھ نہیں. تو اپنی زندگی کو درست کر لو یہ کوئی زیادہ بات نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی صورت میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب اس بہترین نمونے پہ ہم عمل کریں تو یقیناً بہترین زندگی اپنائیں گے. ملے گا کیا اس پر وہ بتاتا ہوں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے طریقہ اپناؤ میرے تباہ کر لو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اب ذرا غور فرمائیں جس اللہ کے ساتھ ہمارا حال بھی ہے ہمارا ماضی بھی ہے ہمارا مستقبل بھی ہے. ہمارے دفتروں میں ایسا ہوتا تھا نا بڑے بڑے افسر جو ہوتے تھے تو ان کے گڈ بکس میں آنے کے لیے لوگ بڑے پاپڑ بیلتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی اپنا نمبر بنا رہا ہوتا تھا نا وہ کوئی افسر آئے ہوئے تو ان کے سامنے اپنے نمبر بنا رہا ہوتا تو کوئی اس کا بے تکلف دوست اس کو کسی بات پہ چیڑ دیتا کہ یار کمال ہے تو مجھ میں نمبر بنا رہا تو نے مجھے خراب کر دیا. آج یعنی گویا کہ اس چیز کو بہت عام سمجھتے کہ میں اپنے باس کے سامنے اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آ جاؤں یہ لوگ. تو یہ باس ہمیں کرنا بھی دینے بھی چاہے تو ضروری نہیں کہ دے سکے اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی ضروری نہیں کہ وہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو نہیں دینا چاہتا اس کے ذریعے سے دلوایا جاتا ہے اور دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو میں دلواتا ہوں. کیسے مطلب یعنی ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہیں وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے اور دکھاتے ہیں. تو جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہوگا تو آپ کے سارے حالات درست ہوں گے. اللہ پاک نے اس کا راستہ بھی بتا دیا اور یہ کہ میرا بھی پاسم کا اتباع کرو تو تم میرے پیارے بن جاؤ گے تم میرے محبوب بن جاؤ گے تم میرے پیارے بن جاؤ گے. تو بہت آسان طریقہ ہے. وہ کہتے ایک بادشاہ تھے وہ ایک دفعہ جوش میں آ گئے اور کہا کہ جس کے سامنے جوک پڑا ہے وہ لے لو جس پہ ہاتھ رکھ دیا اس کا ہو گیا. کوئی فانوس پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی پردوں پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی میز پہ ہاتھ رکھ رہا تھا کوئی جگ پر کوئی گلاس پر جو جو جس کو ہاتھ آ گیا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھتے اس کا ہو گیا. ایک باندھی بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی تو بادشاہ نے اسے کہا پگلی تو بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھو لوگ لوٹ رہے ہیں چیزوں کو. تو اس نے خاموش سے بادشاہ سلامت میں نے کہیں ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو دیکھا اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہتے تو بڑی ہوشیار نکلی تو بڑی ہوشیار نکلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا بن گیا اور اللہ اس کا بن گیا من کان اللہ کان اللہ لہو تو اس کے سارے مسائل ہو گئے یہاں کے مسائل بیل ہو گئے وہاں کے مسائل بیل ہو گئے. اس وجہ سے ہمارے پاس جو آپ سسم کا زندگی کا نمونہ ہے یہ بہترین نمونہ ہے اور ہم آپ سب کی زندگی کو سیکھیں. ایک دفعہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت کا سٹائل یہ تھا کہ وہ سوال اور جواب ہوتا تھا، لوگ سوال کرتے حضرت جواب دیتے، عموماً تقریر نہیں کیا کرتے تھے، عام طور پر بیان اس طرح جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح بیان نہیں ہوتا تھا. تو سوال کسی نے کرنا تھا، باری شاید میری آ گئی، میں نے کہا حضرت اصلاح کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ حضرت مسکرائے، حضرت کا انداز بھی مسکرانے مسکرانے میں سارا کچھ کام کرنے کا تھا، تو مسکرایا، فرمایا اچھا مجھے ایٹم بم بنانے کا آسان طریقہ بتاؤ تو تجھے بتا دوں گا. ان کو پتا میں اٹامک انرجی کمیشن میں ہوں. ہاں جی، خیر میں چپ ہو گیا، میں کیا کہہ سکتا تھا. فرمایا اچھا اچھا پھر بتاتا ہوں. پھر فرمایا سیرت کی کتابیں عمل کی نیت سے پڑھو، سیرت کی کتابیں عمل کی نیت سے پڑھو. یہ بہت زبردست آسان نسخہ ہے. سیرت کی کتابیں لوگ کہانی سمجھ کر پڑھتے، کہانی سمجھ کر نہ پڑھو، عمل کی نیت سے پڑھو، کیونکہ آپ سب کے ایک ایک بات جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کیسے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کیسے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیسے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کیسے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ظاہر رات آرام کیسے کیا، اٹھے کیسے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے ماشاء اللہ سیکھنے کی. اس کے لیے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ماشاء اللہ ایک کتاب لکھی اسی مقصد کے لیے لکھی ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، کراچی میں تھے، حضرت ثانی الرحمٰن صاحب کے خلیفہ تھے. انہوں نے لکھی ہے، بڑے پیارے انداز میں لکھی ہے. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام سب لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ان کے شیخ تھے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ جب ان کو بیعت کرانے لے جا رہے تھے تو فرمایا میں آپ کو ایسے شخص کے پاس لے جا رہا ہوں جو عالم نہیں ہے لیکن عالم گر ہے، جو عالم تو نہیں لیکن عالم گر ہے. تو یہ مفتی ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں بڑی آسان آسان انداز میں لکھی ہوتی ہیں، بسائر کی ملمت ہے اور اس طرح یہ جو ہے نا مطلب اسوہ رسول اکرم ہے، اور بھی کچھ کتابیں ہیں، آثار کی ملمت ہے، معاصر کی ملمت. خیر یہ کتاب ماشاءاللہ بہت مقبول کتاب ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے مدینہ منورہ گئے تھے عمرہ میں، مجھے واپس آ کر کہا کہ میرے عجیب بات ہو گئی، کہتے میں مسلسل وہاں مانگ رہا تھا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے نصیب فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کو مجھے نصیب فرما دے. میں مانگ رہا تھا اللہ پاک سے بار بار. کہتے میرے دل میں اچانک ایک زوردار آواز آئی کہ پھر ڈاکٹر عبدالحی کا اسوہ رسول اکرم پڑھو نا، پھر ڈاکٹر عبدالحی کا اسوہ رسول اکرم پڑھو نا. تو مجھے جا کر بتایا، میں نے کہا تو بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، یہ تو کتاب ہے میرے پاس بھی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. پھر انہیں ہدیہ کیے. تو یہ کتاب جو ہے اس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے کہ اس میں سنت انسان باقاعدہ سیکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اور انسان جو ہے نا مطلب اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنا سکتا ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ خواتین میں گروپ کام کر رہا ہے جو سنتوں پہ آنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس میں باقاعدہ سبق دیا جاتا ہے سنت سیکھنے والا، اور وہ پھر پریکٹس پہ کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کی اطلاع دی جاتی ہے. مردوں میں بھی ایسا گروپ اب قائم ہو چکا ہے، یہ ہمارے فرض عین درجے کے علم کا حصہ ہے. تو اگر کوئی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ہونا چاہتی ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیں گے. بڑا با برکت گروپ ہے، کیونکہ اس میں پوری زندگی بننے کا ایک نظام موجود ہے. بعض دفعہ انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ اتنا نہیں نکلتا، اور بعض دفعہ کم محنت ہوتی ہے اس پہ نتیجہ بہت زیادہ نکلتا ہے. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بہت کم محنت پر بہت زیادہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سنتوں پہ آنا، اپنی زندگی کو سنتوں پہ لانا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اونچی اونچی علوم کی باتیں کرتے ہیں اور جو فوری ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھول جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو بے شک ان کو وہ تمام باتیں سمجھ بھی آ جائیں, لیکن اصل بات جو عمل کی ہے وہ رہ گیا. تو اب مجھے بتاؤ ان کو کیا حاصل ہوا؟ ہاں جی, اس وجہ سے ان چیزوں پہ محنت کرنی چاہیے اور ان کو عمل میں لانا چاہیے. ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کی کہ کچھ لوگ آپ کو بڑی اونچی اونچی باتیں بتا کر عمل سے محروم کر دیں گے, اور کچھ لوگ آپ کے بہت چھوٹی چھوٹی بتا کے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے عمل پہ لے آئیں گے. کیا خیال ہے؟ سیڑھیاں جو ہوتی ہیں, سیڑھیاں ایک ہوتی ہے آسان سیڑھی, ایک ہوتی ہے مشکل سیڑھیاں. مشکل سیڑھی آسان سیڑھی کون سی ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹے سٹیپس جو ہوتے ہیں یہ آسان سیڑھیاں ہوتی ہیں, اور جس میں بڑے بڑے سٹیپ ہوتے ہیں وہ مشکل سیڑھی ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے واقعات سنا کر اور اس کے لیے کوئی رستہ نہ دے کر, یہ اس کا مطلب ہے کہ عمل نہیں کرنا. اس کا مطلب عمل نہیں کرنا, کیونکہ ظاہر اس پہ عمل کر نہیں سکتے. لیکن آپ کو جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس بتا کے آپ اس پر آپ کو عمل کرنے کا راستہ دے دیا جائے تو آپ عمل کر لیں گے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. اس لیے بہت بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات سنا کر شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو جتنا آپ کو اپنے دور کے کسی اللہ والے کی زندگی کو دیکھ کر زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آج بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے. بڑے علماء کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے بارے, جی وہ تو بڑے لوگ تھے نا, وہاں ہم کہاں ایسے ہو سکتے ہیں, ہم کہاں ایسے ہو سکتے ہیں, بس یہ بات ہی ختم ہو گئی. لیکن جب اپنے دور کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح عمل کرتے ہیں تو پھر سبحان اللہ پتہ چل جاتا ہے نہیں, ہم بھی عمل کر سکتے. تو اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, چونکہ ہر دور میں ہے, تو آج کل کے دور میں دیکھو کہ کون سنتوں پہ عمل کر رہا ہے اور پھر ان کی طرح عمل کرنا شروع کر لو. ہاں البتہ یہ ایسا سدا بہار میدان ہے کہ اس میں آپ ماشاء اللہ براہ راست شروع کر سکتے ہیں سنتوں پہ چلنا, بالخصوص وہ جو روزمرہ کی سنتیں ہیں. ہاں البتہ اگر آپ کا کوئی شیخ ہے اس سے مشورہ لینے میں ایک فائدہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ چلا دیں گے اور وہ ترتیب آپ کے لیے آسان ترین ہوگی, لہذا آپ اس پر عمل بھی کر سکیں گے. لیکن سنتوں پر عمل کرنا یہ تو بذات خود چونکہ سب کے لیے حکم ہے, لہذا آپ اس میں رسول اکرم لے لیں اور اپنی ترتیب کیسے بنا وہ میں بتاتا ہوں. ایک حدیث شریف سناتا ہوں تاکہ آپ کا دل بڑھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا فوری صلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے, اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے لیے فوراً سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے دوسرا برا کام آسان ہو جاتا ہے. اس حدیث شریف کو اپنے ذہن میں بٹھا دو, کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا طریقہ انشاءاللہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس وقت رسول اکرم کو اٹھا لو, کچی پنسل لے کے الف سے لے کر یہ تک پڑھو اور دیکھو کہ کون سی سنتوں پر میں فوراً عمل کر سکتا ہوں جس میں مجھے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے محنت کی ضرورت نہیں, بس وہ آٹومیٹکلی ڈائریکٹ میں اس پہ عمل کر. مثلا میں آج اگر کھانا سنت کے مطابق کھاؤں تو امریکہ میری مخالفت کرے گا؟ کوئی اور حکومت, یہودی, مودی کر سکتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, میں کھانا اپنے گھر میں کھا رہا ہوں, سنت کے مطابق کھا رہا ہوں, کون سا مشکل ہے؟ کپڑے میں جو ہے نا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق پہن رہا ہوں, اس میں کون روک سکتا ہے مجھے؟ سنت کے طریقے پہ میں آج سونا چاہتا ہوں, کون مجھے روک سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, یہ میں آج بھی شروع کر سکتا ہوں. اس لیے ٹیک کر لو, یہ آسان, یہ آسان, یہ آسان, یہ آسان, اس میں تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں, یہ تو شروع کر لو. بھائی بات سنو, سنت اور غیر سنت میں وقت کا فرق نہیں ہوتا. بائیں قدم نکالنے میں مسجد سے اور دائیں قدم نکالنے میں وقت میں کتنا فرق پڑتا ہے, کتنا فرق پڑتا ہے؟ اب اگر آپ دایا پیر پہلے نکال لیں تو اس کی بجائے اگر بایا پیر پہلے نکال لیں تو کتنا فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. تو آپ بائیں پیر پہلے نکالنے کا آپ کو سنت کا ثواب مل رہا ہے، دائیں پیر پہلے نکالنے سے آپ کو سنت کا ثواب نہیں مل رہا، تو مجھے بتاؤ یہ مفت کی دولت ہے یا نہیں ہے؟ تو ٹائم کا مسئلہ کوئی نہیں. اب اگر آپ کپڑے پہن رہے ہیں اور پہلے آپ دائیں سین میں ہاتھ ڈالیں تو کتنا فرق پڑے گا اگر بائیں میں ہاتھ ڈالیں؟ فرق تو نہیں پڑے گا. تو اب یہ جو باتیں ہیں مطلب میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے. سنتوں پر اول تو میں نے بتایا کہ آسان سنتوں سے شروع کر لیں جس پہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم کا مسئلہ اس میں کوئی نہیں ہے. آج شروع کر لو اس پر عمل. جب آپ آج اس پر عمل شروع کر لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ حدیث شریف کی اب یاد کرو جو میں نے بھی سنائی تھی. آپ نے ایک نیک کام کر لیا، سنت پر عمل کر کے نیک کام ہے نا، نیک کام کر لیا مطلب حدیث شریف کے مطابق اب آپ کے لیے ایک اور نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا جو پہلے آپ کے لیے آسان نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا بات؟ آسان ہو جائے کا مطلب کیا؟ پہلے آسان نہیں تھا. اس کا مطلب جو اس سے کچھ درجے کا مشکل سنت ہے وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو آپ کہہ سکتے ڈگریز وائز دیکھے کہ سب سے پہلے آسان ترین ایک نمبر ہے. اب ایک نمبر احادیث ساری دیکھ لو کہ اس پر تو میں فور عمل کر سکتا ہوں، اس کو ٹک کر لو کچی پینسل سے. ہاں جی، وہ آپ کے نمبر ایک میں آ گئے، وہ آپ نے کر لیا عمل. اب اس کے بعد پھر ذرا ایک ہفتے کے بعد دیکھو اس پر عمل، ایک ہفتہ کر لو اس کے اوپر، پھر ایک نظر دوڑاؤ کہ پہلے آپ کے لیے کون سے سنتے مشکل تھی، کیا وہ آسان ہو گئی ہیں؟ تو چونکہ حدیث شریف کے مطابق کچھ سنتیں آسان ہو چکی ہوں گی لہذا اس پر بھی ٹیک کر لو، اب اس پر عمل کر لو. یہ آپ کی دو نمبر کی حدیث ٹھیک ہو گئی، سنتیں ٹھیک ہو گئی. اب اس کے بعد پھر ایک ہفتہ عمل کر کے پھر نظر دوڑا دو کہ جو پہلے مشکل تھی وہ دیکھو کہ کیا وہ اب بھی مشکل ہے یا اس میں کچھ آسان ہو گئی ہے. تو جو آسان ہو گئی پھر اس پر عمل کر لو. اس طرح تین نمبر، پھر چار نمبر، پھر پانچ نمبر، پھر چھ نمبر، پھر سات نمبر، مثلا بیس نمبر بہت مشکل سنتے ہیں، بہت مشکل بیس نمبر، اور وہ بھی آپ وہاں تک بھی پہنچ گئے. سبحان اللہ. اب دیکھو آپ نے کام شروع کر لیا تو اللہ پاک نے آپ کو پہنچا دیا. تو اس طریقے سے ہم لوگ ڈیلی پروگرس کر سکتے ہیں. اور جو سنتیں ہمیں بہت مشکل نظر آتی وہ بھی انشاءاللہ ایک دن اللہ پاک ہمیں دکھا دے گا کہ ہو سکتی ہے، دکھا دے گا کہ ہو سکتی ہے. تو اسی پہ ہم عمل شروع کر لیں. ایک تو یہ بات میں آج کرنا چاہتا کیونکہ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آ رہا ہے رب الاول میں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایک تو فائدہ ہم یہ اٹھا سکتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر لیں، اور یہ ایک آسان روٹ میں نے بتا دیا. دوسری بات بتاتا ہوں جو ایک سدا بہار چیز ہے، اور وہ ہے درود شریف. یہ درود شریف جو ہے اتنی بڑی دولت ہے سبحان اللہ، ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے. دیکھو نا، اللہ جل شانہ نے اس کو کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے وہ ایک خصوصی انداز ہے. یہ انداز کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک. چونکہ حکم آیا نا اللہ کا، یہ کیا ہے؟ ان اللہ ملائکہ حکم ہے نا، تو درود شریف پڑھنا چاہیے. جب اللہ پاک کا حکم سامنے آ گیا تو پھر تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، فوراً عمل کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھے، یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، انسان کی زندگی میں بعض لمحات ہوتے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اگر وہ اس وقت الرٹ رہتا ہے تو لے لیتا ہے کام سے. اور وہ کیا ہے؟ کبھی اگر کسی چیز کی فضیلت بتا دی جائے، کسی بھی وقت کوئی بھی بتا دے، اگر اس وقت اس پر عمل ممکن ہو تو جو اس پر فوراً عمل کرے گا اس کو اس عمل کا نور نصیب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے طلب دکھائی، اس نے والہانہ پن دکھا دیا. اس نے اس کے لیے اپنا دل کھول لیا تو اس کے حساب سے اس کو دیا جائے گا, اس عمل کا نور نصیب ہو جائے گا. اور اگر اس وقت عمل نہیں ہو سکتا تو عمل کی نیت تو ہو سکتی ہے نا, عمل کی نیت تو ہو سکتی ہے, تو اس وقت عمل کی نیت کر لے کہ میں اس پر عمل کروں گا تو پھر بھی اس کو وہ چیز ملے گی انشاءاللہ. تو جس طرح مطلب میں نے عرض کیا کہ درود شریف کے لیے حکم آ گیا تو بس فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ درود شریف کے لیے حکم جو آئے بہت عجیب انداز میں, وہ کیا ہے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود یعنی رحمت بھیج رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں, اے مومنین تم بھی ان کے اوپر درود سلام اہتمام کے ساتھ بھیجو. یہ بالکل ہی ڈفرنٹ چیز ہے, کسی اور عمل کے ساتھ یہ نہیں مخصوص, یہ صرف اور صرف درود پاک کے ساتھ ہے. پھر یہ درود پاک جو ہے یہ سبحان اللہ ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے. ہر حالت سے مراد یہ ہے کہ جلالی بھی ہے جمالی بھی ہے, مطلب اس میں یہ والی بات نہیں ہے. ہر حالت میں ذکر میں یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ جلالی اذکار ہوتے ہیں کچھ جمالی اذکار ہوتے ہیں, ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن درود شریف سب کے لیے ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انسان کیوں, وجہ کیا ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے, بہت اہم بات ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مکتوب شریف میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر درود پاک عام ذکر سے افضل ہے. یہ مجدد صاحب بھی بتا سکتے تھے اور لوگ نہیں بتا سکتے, بہت بڑی بات ہے. عام حالات میں درود پاک عام ذکر سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ درود میں تین چیزیں ہیں, اس میں ذکر بھی ہے, درود تو ہے ہی اور دعا بھی ہے. اللہم صلی, دعا ہے نا, انک حمید مجید ذکر ہے نا, وہ درود تو ہے ہی, تو تینوں چیزیں ایک میں ہیں, لہذا یہ افضل ہے. لیکن فرمایا جو مشائخ ذکر دیتے علاجی وہ اس سے بھی افضل ہے, جو مشائخ علاجی ذکر دیتے وہ اس سے بھی افضل ہے, کیونکہ اس کا مقدمہ بہت اونچا ہے, یعنی وہ اصلاح ہے, اصلاح فرض ہے, تو اس کے لیے مطلب چونکہ ہے. اب جب یہی بات ہے تو درود پاک ہم جو پڑھتے ہیں اس کے لیے تو کثرت کیوں, وجہ کیا ہے کہ اس میں کئی باتیں حاصل ہوتی ہے. اول تو یہ بات ہے کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس پر دس دفعہ درود بھیجتے ہیں, اس شخص پہ دس رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں اور دس درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ درود پاک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جو مخفی بات ہے, مخفی بات سے مراد ہے کہ عام لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جو لوگ دیکھ سکتے وہ تو کہہ سکتے, وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا دل روزہ اقدس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایمانی تار کے ذریعے سے, ایمانی تار کے ذریعے سے کنیکٹڈ ہے, اور اگر وہ تار کسی بھی وجہ سے کٹ گیا تو پھر اس کا ایمان بچ نہیں سکتا, اس شخص کا ایمان پھر بچ نہیں سکتا. تو اب جتنے بھی باہر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ اس ایمانی تار کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, اس ایمانی تار کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, لہذا درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہمارے سلسلے میں درود شریف پڑھا جاتا ہے, بالخصوص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے, ویسے بھی عام طور پر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے. تو ربیع الاول میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو زیادہ درود پاک اور بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ رسومات میں پڑھنے کی بجائے درود شریف کی کثرت کرو, جو کہ ایک باقاعدہ مستحب امر ہے, پسندیدہ امر ہے, قرآن میں اس کا حکم ہے, حدیث شریف میں اس کی تفصیلات ہیں, لہٰذا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو درود پاک پڑھو. یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں, کچھ چیزیں نفسیاتی ہوتی ہیں, اس کے نفسیاتی فوائد ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں میرے ہاتھ میں تسبیح ہے, جب تک میرے ہاتھ میں تسبیح قائم رہے گی میں کچھ نہ کچھ ذکر کرتا رہوں گا، بعض دفعہ انجانے میں بھی کروں گا، یعنی میں باتیں کر رہا ہوں اور باتوں کے دوران میں خاموش ہو گیا تو کچھ نہ کچھ ذکر میں نے کر لیا. تو میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ تسبیح ہاتھ میں لے لو اور ذکر نہ کرنے کی نیت کر لو، اور پھر شام کو دیکھو کہ آپ نے کتنا ذکر کیا. اور تسبیح ہاتھ میں نہ لو اور ذکر کرنے کی نیت کر لو، پھر شام کو دیکھو آپ نے کتنا ذکر کیا. تو اب مجھے بتاؤ کچھ اس کا فائدہ ہے نا؟ تو جس چیز کا ایسا فائدہ ہے میں یہاں تک کہتا ہوں کہ قیمت تھی، جیسے یہ جیسے مثال کے تم اس تسبیح کے دیکھو، اس کا ہر دانہ اگر ایک موتی ہو اور اس پر میں نے صرف ایک دفعہ کا اللہ اور کسی کام کے لوٹ گیا واپس آ گیا تو غائب گم ہو گیا، کسی نے اٹھا لیا مثلا، مجھے اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اپنا کام کر لیا ہے. ایک دفعہ اللہ کہنا مجھے اس پر نصیب ہو گیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. دنیا کی ساری چیزیں قیمت ایک طرف کر لو، اس ایک دفعہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو مجھے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے اپنی قیمت ادا کر لی ہے. اور اگر مفت میں مسلسل آپ کو اس پر عمل ہو رہا ہے تو پھر تو اور بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ مختلف بہانوں سے آپ جو کام کرنے کے ہیں اگر وہ کر سکے تو یہ بہت مفید بات ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں، آج سے 4 سال پہلے ہم نے ایک دیوانگی والا مظاہرہ کیا. ہم نے کہا کہ ہمارے سلسلے کے لوگ درود شریف پڑھیں گے اور ہمیں بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ میں جو ہمارے حضرات ہیں ان تک پہنچائیں گے اور وہ بھی آپ کی طرف سے پیش فرمائیں گے. بھئی آخر مدینہ منورہ جب کوئی جاتا ہے تو آپ ان کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے؟ تو کیا آپ یہاں سے نہیں بھیج سکتے؟ بھیج تو سکتے ہیں نا، ابھی سلام پڑھ لو پہنچ جائے گا نا، پہنچ جائے گا، فرشتے لے جا رہے ہیں. تو آپ کسی کو کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی میرا سلام پڑھو؟ اس کا مطلب ہے کچھ اسپیشل بات اس کے ساتھ بھی ہے نا، کچھ اسپیشل بات ہے. تو یہ اسپیشل بات ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، وہاں پر ہمارے حضرات ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے اس کو پیش کر دیں گے اور پیش کر لیتے ہیں اور پیش کر لیتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہمارا 1 کروڑ مرتبہ ہو گیا الحمدللہ، اگلی دفعہ 4 کروڑ مرتبہ ہو گیا، اس سے اگلی دفعہ ہمارا اس سے انداز لگایا کہ ہم نے کہا 8 کروڑ ہو جائے گا تو 14 کروڑ مل گیا، اور پچھلی دفعہ اللہ کا شکر ہے 34 کروڑ مل گیا. تو اس دفعہ کتنا ملنا چاہیے؟ انشاءاللہ 70 کروڑ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، نیت تو کر لو نا، نیت تو کر لو. تو انشاءاللہ العزیز ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ 70 کروڑ سے زیادہ ہوگا. تو اب یہ ہے کہ آپ حضرات کی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کو پڑھ لیں اور ہمیں بھی بتا دیں تو انشاءاللہ اس نظام کا حصہ بھی ہو جائے گا، اس نظام کا حصہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا. آخر یہ 34 کروڑ مرتبہ جو پڑھا تو اللہ پاک نے اسی وجہ سے اس کو ان کو توفیق دے دی نا، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ہاں جی، تو انشاءاللہ یہ موقع اس وقت بھی ہے. ٹھیک ہے، 12 دن گزر گئے لیکن دیر آئے دور سے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی آپ نیت کر لو، پورا کر سکتے ہو. اسی 18 دن میں آپ انشاءاللہ العزیز 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کر سکتے ہیں. آج ہم لوگ 1.25 لاکھ مرتبہ کا بتاتے ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کر سکتے ہیں. اس کو پورا کر کے انشاءاللہ پھر ہمیں بتا دیا جائے تو ہم آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ وہاں پیش کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ بشارت ہی بھی آئی ہے، اللہ کا شکر. مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ویسے اندھیرے میں تیر چلائے، کچھ نہ کچھ انتظام اس کا ہے الحمدللہ. لیکن بہرحال اصل بات تو یہی ہے کہ دل کی دنیا درست ہو جائے، تو وہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے درود شریف ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اس کو نوٹ کر لے. آج کل یہ آسان بھی ہو گیا ہے کیونکہ آج کل یہ کاؤنٹر تو بہت زیادہ آسان ہو گئے، الیکٹرانک کاؤنٹر جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ہاتھ میں ہوتے، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا ٹک ٹک بھی نہیں ہوتا. پہلے میکینیکل کاؤنٹر آئے تھے اس میں ٹک ٹک ہوتا تھا، زور بھی لگتا تھا. اب تو نہ زور لگتا ہے نہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، بہت آرام سے بس ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے. تو بہرحال کاؤنٹرز لے لے. ویسے میں کاؤنٹر کی کس کمپنی کا وہ ایجنٹ نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ میں کوئی ٹھیک ہے، میں درود شریف کا ایجنٹ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ درود شریف آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی سعادت مند فیصلہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ اس موقع پہ میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں, ایک نعت شریف ہے جو کہ میرے بیان کا ایک خلاصہ ہے, تو وہ میں سنا دیتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ تھا کہ آپ کو
connected.
نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے, یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا, صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا, تبھی تو مشغل راہ ان کی ساری زندگانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے, جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے, جو عشق و سوز سے پر ہے یہی ان کی کہانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پر تھا تھے عمر, فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پر تھا تھے عمر, تھی دور اندیشی ان کی جو وہ دشمن نے بھی مانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. حیا اور جود کے پیکر مجھے عثمان یاد آئے, حیا اور جود کے پیکر مجھے عثمان یاد آئے, وفا کے سامنے ان کی جھکی جو حکمرانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے, شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے, قلم ہے ہاتھ میں دشمن پہ تلوار بھی چلانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی, صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی, محبت دل میں ہو نسبت رسول کی جس نے پانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے دربانی, یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے دربانی, شبیر بن اک خدا کے آپ کی عظمت کس نے جانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے, نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے.
اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحب تلاوة كتابك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ العالمین تو نے اتنا پیارا نبی ہم سب کو دے دیا ہے, یا اللہ اس پیارے نبی کے پیارے طریقوں کی یا اللہ جگہ ہمارے دلوں میں بنا دے, اور یا اللہ العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے. تیرے نبی پاسم کے جو پیارے طریقے ہیں یا اللہ العالمین اس پر ہم پوری زندگی گزارے. یا اللہ العالمین ہمارے گھروں کے اندر بھی ان طریقوں کو داخل فرما, ہمارے ماحولوں کے اندر, ہماری مسجدوں کے اندر, ہمارے راستوں کے اندر, ہمارے بازاروں کے اندر. یا اللہ العالمین ہمارے حکمرانوں کے یا محلوں کے اندر یا اللہ العالمین, یا اللہ العالمین اپنے نبی اکثر اسم کے طریقوں کو داخل فرما دے. یا اللہ العالمین اپنے نبی پاسم کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دے. اپنے نبی پاسم کے پیاروں سب صحابہ کرام اور امہات المومنین اور اہل بیت سب کے ساتھ محبت عطا فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں یا اللہ العالمین ہر خیر عطا فرما. تیرے نبی پاسم نے یا اللہ جو بھی خیر کی دعائیں مانگی وہ سب ہمیں ہمارے حق میں قبول فرما. تیرے نبی پاسم نے جن شرور سے پناہ مانگی ان سب شرور سے ہمیں سب کو پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ افراد تفریح سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما دے, اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سوچا ہے, توقع رکھتے سب کی دعاؤں قبول فرما. ہمارے یا اللہ العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنے دار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہو گئے, اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما دے. موت کی سختی سے, عذاب قبر سے, پولیس رات کے مشکلات سے, جہنم کے آگردوے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے کافر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما, ان کی فیض و برکات سے مکمل وافرز عطا فرما. جو ہمارے کافر ابھی حیات ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما دے. اور یا جس مقصد سے جو اس کو اٹھانا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, وہ ان کی ہدایت عطا فرما. اگر ذات ان کے نصیب میں نہیں تو ان کی عبرت کا نمونہ بنا. یا اللہ العالمین حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. عالم اسلام کے اندر جتنے بھی مظلومین ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. جو ظالم ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتے ان سے بھی مظلوموں کا انتقام لے لے. یا اللہ العالمین جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان کے پریشان سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ العالمین یا ہمارے دلوں کے اندر جو بھی جائز ہے ان کو پورا فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے مقربین میں, اپنے متعلق, اپنے العالمین محبوبین میں, محبین میں, اور یا اللہ متقین میں اور صدیقین میں, صادقین میں شامل فرما. ہمیں علم نافع عطا فرما دے. یا اللہ اس پر عمل صالح عطا فرما, اس میں اخلاص نصیب فرما, اس کو قبول فرما, اس پر راضی ہو جا, ایسا راضی ہو کہ پھر ناراض نہ ہو. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے, اور ان لوگوں میں یا اللہ شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میں نے ان کو تو گمرانے نہیں کر سکتا. یا رب العالمین جتنے بھی خواتین اس میں آئی ہیں یا اللہ سب کے گھروں کو آباد کر دے, سب کے گھروں میں روشنی یا رب العالمین خوشبو یا اللہ اسلام کی پہنچا دے, ہدایت کے نور پہنچا دے, اور یا رب العالمین پورے اللہ ان کے جتنے بھی اللہ بچے ہیں یا اللہ ان کو بااستعداد بنا دے, اور جو یا رب العالمین جن کو اولاد کی اللہ العالمین طلب ہے ان کو بہترین اولاد عطا فرما, جن کی شادیاں نہیں ان کو بہترین یا جگہ عطا فرما دے, اور یا رب العالمین جو جن گھروں میں مشکلات اور پریشانی ان کی پریشانی دور فرما دے, آپس میں ناچاکیوں کو دور فرما دے, اور یا رب العالمین سب کو خیر پر جمع فرما دے, ایک دوسرے کے لیے ان کے دل کو کھول لے. یا رب العالمین ہم سب کو یا جو مشائل مسائل اور پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سیاد کو حسنات سے بدل فرما, مشکلات کو آسانی سے بدل فرما دے. یا رب العالمین جو ہماری سستی ہے اس کو چستی سے بدل فرما, اور یا اللہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں مستعد کر دے. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله.